الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النزر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن الربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلاء أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتعذى من البول فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كان تارت بتينا ولم تيبسا. آج باب قائم کیا ہے باب الغیبت وقول اللہ عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. غیبت کا بیان جو ہے اگلے اس سے چل رہا ہے, یہ بھی اسی عنوان پر انہوں نے باب قائم کیا ہے. اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ولا يغتب بعضكم بعضا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اگلی مجلس میں غیبت کے سلسلے میں تفصیل بتلائی جا چکی ہے. یہاں ایک روایت لائے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب یہ واقعہ کہاں کا ہے, اس سلسلے میں ایک تو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو عام طور پر کتب حدیث میں آتی ہے, بخاری مسلم وغیرہ میں بھی موجود ہے, وہاں تو اس روایت کے اندر صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک باغ کے اندر دو قبروں کے پاس سے گزرے. یہاں اتنا ہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, فاتعلیٰ قبرین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس آئے جن کے ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں جن دو قبر والوں کا تذکرہ ہے, کیا وہ وہی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں تھے یا اور ہیں؟ امام مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت آخر کتاب میں بیان کی ہے, جس میں اسی غزوے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس سفر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی, تو آپ تشریف لے گئے، میں پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے اس غرض سے گیا کہ آپ کو ضرورت ہو تو پہنچاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پردہ ہو، آڑ ہو، نظر نہیں آئی، تو دو درخت تھے، دونوں دور دور تھے۔ آپ ان میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ٹہنی پکڑ کر کہا، یوں کھینچا آپ نے، ساتھ میرے ساتھ چل، اللہ کے حکم سے تو وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوا، جیسے اونٹ کو پکڑ کر کھینچتے ہیں لکیر سے، اور اس کو درمیان میں لائے، پھر دوسرے درخت کی ٹہنی اسی طرح پکی، اس کو بیچ میں لائے اور دونوں جڑ گئے۔ اور ان کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ چاہتے ہیں، کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں تو آپ پھر مزید دور تشریف لے جائیں گے اور مشقت میں پڑیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بھاگا وہاں سے، دور چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے جب فارغ ہوئے تو ان دونوں درختوں کو آپ نے اشارہ کر دیا، تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ پھر حضرت جابر پانی لے کر کے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، میں جہاں تھا ان درختوں، تم نے دیکھا ہے نا وہ جگہ کہاں، وہاں چلے جاؤ، اور دونوں درختوں میں سے ایک ایک ٹہنی ادھر سے بھی ادھر، اور میں جہاں تھا وہاں سے دائیں طرف اور بائیں طرف دو قبریں، اس پر ڈال دو اس کو۔ تو ان کو امید یہ ہے کہ یہ ٹہنیاں جب تک کہ تر و تازہ رہے گی وہاں تک ان کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو بہرحال حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات، علماء میں اس درمیان میں اختلاف ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو واقعہ ہے وہ تو مدینہ منورہ کا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک سفر کا ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ چنانچہ شارحین بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی اسی کی طرف گئے ہیں، البتہ علامہ نووی اور علامہ قرطبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں واقعے ایک ہیں۔ جو بھی ہو، بہرحال یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس آئے اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فقال انہما لا یعذبان فی کبیری، یہاں اس روایت کو جو لائے ہیں وہ دراصل یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ عذاب قبر جن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ غیبت بھی ہے۔ انہما لا یعذبان فی کبیری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ وبلا، ہاں، اب یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہاں وہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے اس کلام میں بظاہر ابتدا میں آپ کے اس کے آپ نے اس کے بڑا ہونے کا انکار اور نفی فرمائی، بعد میں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بڑا فرماتے ہیں۔ تو حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے جو تھے ان کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ بڑا نہیں تھا، شریعت کی نگاہوں میں بڑا ہے۔ تو بڑے ہونے کی جو نفی کی گئی ان کرنے والوں کے اعتقاد کے اعتبار سے، ان کے فہم اور سمجھ کے اعتبار سے، اور بڑا ہونا جو بتلایا گیا وہ شریعت کے حکم کے اعتبار سے۔ اسی طرح دوسری توجیہ بھی فرمائی کہ مخاطبین جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ باتیں بتلا رہے تھے ان کے ذہن سمجھ اور ان کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ بڑا نہیں ہے، لیکن شریعت کی نگاہوں میں یہ بڑا ہے۔ جبکہ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ویسے یہ چھوٹا ہے لیکن اس پر مداومت اور اصرار کرنے کی وجہ سے بڑا ہو گیا، کہ وہ بچتے نہیں تھے، یعنی ہمیشہ اس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، تو جیسے کوئی صغیرہ گناہ کوئی آدمی بار بار کرے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بڑا ہونے کی جو نفی کی گئی ہے وہ حسی اعتبار سے، اور بڑے ہونے کو جو ثابت کیا گیا ہے وہ شرعی اعتبار سے، وہ ہر چیز کے وجود الگ الگ حیثیتوں سے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. ایک تو گویا اس کا وجود حسی ہے, تو حسی اعتبار سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں, اور شریعت کی نگاہوں میں یہ دونوں گناہ بہت بڑے ہیں. تو گویا ویسے اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں, لیکن لوگ اس سے بچتے نہیں. تو ان میں سے ایک فکان یغتاب الناس, لوگوں کی غیبت کرتا تھا. بس یہاں تو اسی لیے لائے کہ دیکھو یہ غیبت والا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اب یہ قبر جو ہے وہ تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ قبر پر جب تشریف لے جاتے تھے تو بہت روتے تھے, داڑھی تر ہو جاتی تھی. کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب میں بتلایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, اگر اس میں سے پار ہو گئے تو آگے والی منزلیں آسان ہیں, اور اگر اسی میں گرفت ہو گئی تو آگے اور دشواریاں پیش آئے گی. تو بہرحال اس کے لیے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے ایسے تمام گناہوں سے جو عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں, ان میں سے ایک یہ غیبت بھی ہے, اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَعَذَّى مِنَ الْبَوْلِ, دوسرا آدمی جو ہے وہ گویا پیشاب کی گندگی کو محسوس نہیں کرتا تھا. یعنی جو آدمی کسی چیز کو ناپاک سمجھتا ہو, برا سمجھتا ہو, تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور اہتمام کرتا ہے. تو یہ گویا اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا جو ہے گندا اور برا سمجھتا نہیں تھا. تو یہ پیشاب سے نہ بچنا, پیشاب کرتے وقت بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ جسم یا کپڑوں کو نہ لگے. ویسے دوسری روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہو من البول فإن عامة عذاب القبر منه, کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کہ عام طور پر قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. تو بہرحال یہ بھی بچنے کی چیز ہے. ویسے بعض علماء نے بطور حکمت اور نقطہ کے ایک بات بتلائی ہے کہ یہ قبر کے عذاب میں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہیں, اس لیے کہ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے متعلق, کہ نماز کا یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں نماز کا سوال پہلے ہوگا. اور چونکہ نماز کے لیے مقدمہ اور جو ہے اس کے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے پاکی, اور یہ پیشاب کے چھینٹے جو ہیں وہ اس کے اندر مخل ہیں, اور حقوق العباد میں قیامت کے روز سب سے پہلے سوال ہوگا خون ناحق کے متعلق, اور یہ خون ناحق کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب جو ہے یہ چغلی اور اسی طریقے سے غیبت بھی بنتا ہے. اس لیے اس کو گویا عذاب قبر کے اندر دخیل قرار دیا گیا. فدعا بجریدت رتبت, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تازہ یا دو تازہ ٹہنیاں منگوائی اور ان کو توڑ کر ثم امر بکل کثرت فغورست علی قبری, وہ جو تھے اس کو توڑ کے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی جب تک کہ یہ تازہ ہیں یا جب تک کہ خشک نہیں. اب یہ جو عذاب میں تخفیف ہوئی تو اس کی وجہ یہی بتلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرمائی تھی. گویا آپ کے دست مبارک پر آپ کی سفارش, بعض روایتوں میں ہے کہ میں نے ان کے لیے سفارش کرنا چاہا کی اور وہ اتنی دیر کے لیے قبول کر لی گئی. تو بہرحال یہ آپ کی دعا کا اور آپ کے جو ہے ہاتھ کا کی برکت کا اثر تھا. باقی یہ جو ٹہنیاں تھی, بعض لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ بھی یہ ٹہنیاں چونکہ تازہ جو ہوتی ہیں وہ تسبیح پڑھتی ہیں. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی تسبیح تو ہر چیز پڑھتی ہے. یہ جو تاریخ بتلائی جاتی ہے کہ تازہ جب تک رہے گی وہاں تک عذاب اس لیے اٹھا لیا جائے گا کہ وہ تسبیح پڑتی ہے, جب خشک ہو جاتی ہے تو تسبیح بند ہو جاتی ہے. قرآن تو کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح پڑتی ہے تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ہاں جب تک کہ وہ تر و تازہ ہے وہاں تک وہ نباتات میں شامل ہونے کی وجہ سے نباتات کی جو نوع ہے وہ جس قسم کی تسبیح کرتی ہے وہ تسبیح کرے گی. خشک ہونے کے بعد وہ جو ہے جمادات میں شامل ہو جائے گی, اور جمادات جس قسم کی تسبیح پڑتی ہیں اس طرح کی تسبیح پڑیں گی. حضرات صحابہ کا کنکنیوں کی تسبیح سننا اور پیالے میں رکھے ہوئے کھانے کی تسبیح کا سننا روایتوں میں آتا ہے. تو اب یہ کنکنیاں جو ہیں کھانا یہ جمادات کے قبیل سے ہیں. تو بہرحال یہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات, یہ کہنا کہ اس کے سرسبزہ ہونے کی وجہ سے تسبیح پڑتی اس لیے عذاب اٹھا لیا گیا, یہ غیر منصوص بھی ہے, نس میں اس کی کوئی وضاحت تصریح نہیں ہے, اور غیر معقول بھی ہے. اب اسی کو سامنے رکھ کر جو لوگ جو ہیں بعض اس کے اوپر ٹہنیاں یا یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ویسے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں میت کے لیے جو چیزیں مفید ہیں وہ قرن اول میں اس کا اہتمام کرتے تھے لوگ, کہ بھائی ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام, ان کی طرف سے صدقہ کرنا, ان کی طرف سے حج کرنا, اور یہ ساری عبادتیں جو کی جاتی تھی. لیکن کسی کا جو ہے سوائے ایک صحابی کی, حضرت بریدہ ابن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کے علاوہ کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ یہ اپنی قبر پر ٹہنی گاڑنے کا حکم دیا گیا. اور اس ٹہنی کی وجہ سے اسی کو سامنے رکھ کر وہ جو پھول چڑھائے جاتے ہیں اس سے جو لوگ استدلال پکڑتے ہیں, تو پہلے تو ٹہنی کے اندر اصل تو جیسا کہ ابھی بتلایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا اثر تھا, آپ کی دعا کا اثر تھا, وہ ٹہنی خود مؤثر نہیں تھی. اگر یہی مان لیا جائے کہ اچھا یہ اس کی سبزہ یعنی تر و تازہ ہونے کی وجہ سے تو پھر اس میں پھول کے لیے جو استدلال کرتے ہیں, تو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پھول کہاں ڈالتے ہو, ٹہنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان قبروں کے اوپر لگوائی تھی جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے, اور آپ تو پھول بزرگوں کی قبر کے اوپر ڈالتے ہو, کیا نعوذ باللہ تم یوں سمجھتے ہو کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کا؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر اسی لیے دور کرنے کے لیے پھول ڈلوائے جاتے ہیں تو پھول تو تھوڑی سی دیر میں مرجھا کر کے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سوکھ کر کے ختم ہو جائیں گے, تو پھر تو ٹہنی مناسب زیادہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک تو سبز رہے گی. تو بہرحال ایسی باتیں ہیں اپنے اس کو چلانے کے واسطے, اس کا کوئی ثبوت نہیں شریعت میں. حدثنا ابن عمیر قال حدثنی ابی قال حدثنا اسماعیل عن قیس قال كان عمر بن العاص يسير مع نفر من اصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ فقال والله لأن ياكل احدكم هذا حتى يملا بطنه خير من ان ياكل لحم مسلم. یہ قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے, ایک مرے ہوئے کچر کے اوپر سے ان کا گزر ہوا جو مرنے کے بعد پھول گیا تھا اس کا جسم. تو اس منظر کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی یہ اس کو کھاوے یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھر لے, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھاوے. یعنی غیبت کرنا یہ مسلمان کا گوشت کھانا ہے, جیسا کہ اگلی مجلس میں بھی بتلا دیا تھا قرآن میں بھی وہی اس کو مردار کے گوشت سے ایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتمو, کہ تم میں سے کیا کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا, اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو, اس سے تو گھن کرتے ہو. باب الغیبت للمیت, مرے ہوئے آدمی کی غیبت, جیسے زندہ کی ہوتی ہے اس طرح مرے ہوئے کی بھی ہوتی ہے. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي انيسة عن ابي الزبير عن عبد الرحمن بن الحجاج الدوسي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال جاء معاذ بن مالك الاسلمي رضي الله تعالى عنه فرجمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الرابعہ فمر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه نفر من اصحابہ فقال رجلان منهم ان هذا لحائن اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرانا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفتهما شاشلة رجله فقال قلا من هذا قال من جيفتهما يا رسول الله قال فالذي نلتما من إرز أخيكما عنفا أكثر والذي نفس محمد بيده إنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے چوتھی مرتبہ کے اقرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار کرایا ایک صحابی ہیں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زنا کا صدور ہو گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا مجھے پاک کر دی یا زنا کی سزا میرے اوپر جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹایا پھر آئے بعض روایتوں میں کہ آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا تو دوسری طرف سے آئے پھر اسی طرح اپنے جرم کا اقرار کیا پھر تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ بھی جب اقرار کر چکے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے ہوش و حواس تو ٹھکانے پر ہیں جنون تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دریافت فرمایا دیکھو کہیں تم نے خالی چھو لیا ہوگا یا بوسا دے دیا ہوگا کہا نہیں میں نے زنا کا ارتکاب کیا جب پورے طور پر یہ ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار یعنی پتھر مار کر ختم کر دینے کی سزا کی کا حکم دے دیا چنانچہ حضرات صحابہ جو موجود تھے انہوں نے اسی طرح ان کو رجم کیا سنگسار کیا فمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نفر من اصحابہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے اوپر سے یعنی سنگسار ہو چکنے کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے فقال رجلان منهم ان هذا لحائن تو اب جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے دو نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بے وقوف آدمی ہے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس لوٹاتے رہے حتیٰ قتل کما یقتل الکلب یہاں تک اس طرح مارا گیا جیسے کتا مارا جاتا ہے ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے حتیٰ مر بجیفت ہمارن شاشل تنگلو یہاں تک کہ ذرا آگے پہنچے تو وہاں ایک مردار گدھا پڑا ہوا تھا اور اس کا جسم پھول گیا تھا اور جسم کے پھول جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگ بھی اونچی ہو گئی تھی تو جب وہ اس گدھے پر نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا من هذا ان دونوں کو کہا کھاؤ اس کو کالا من جفتے ہمارے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ مردار گدھے کو ہم کھائیں اللہ کے رسول قال فالذی نلتما من ارض اخیکما عنفا اکثر ابھی تم نے اپنے بھائی کی جو آبرو جو ہے تم نے لی اور اس کی جو غیبت کی وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے یعنی مردار گدھا کھانے کے مقابلے میں وہ اور زیادہ سخت ہے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ تو یعنی حضرت معاذ اس وقت جنت کی نہروں کے اندر جو ہیں وہ نہا رہے ہیں نا انہوں نے تو اگر جرم ہوا اگر اس کے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے تو اپنے آپ کو اس کی سزا اپنے اوپر جاری کروا کر پاک کرے گا تم نے ان کی متعلق کی غیبت کر کے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ما مولانا شمس الدین چاند چمپارن ہو جائے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سود کی رقم سے گورنمنٹ کا کوئی بھی ٹیکس ادا کر سکتے ہیں یا کوئی مخصوص ٹیکس؟ بھائی گورنمنٹ کے ٹیکس جو ہیں وہ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے معاوضے میں ان ٹیکسوں پر حکومت جو ہے کچھ خدمات دیتی ہے، ان خدمات کے عوض وہ ٹیکس وصول کرتی ہے۔ پانی کا ٹیکس لیا، پانی ویرو تو پانی دیتی ہے، اس طرح دوسرے تو جن ٹیکسوں کے معاوضے میں بدلے میں وہ خدمات دیتی ہیں ان کو نہیں ادا کیا۔ کوئی ایسا ٹیکس غیر واجبی جس کو کہتے ہیں کہ خاص اس ٹیکس کے اوپر کوئی خاص خدمت معاوضے کے طور پر دیتی نہیں، تو اس میں بینک ان بینکوں کا سود جو حکومت کی ملکیت ہے، یہ یاد رہے، جو بینکیں کیا ہیں نیشنلائز یعنی حکومت کی ملک ہیں، ان بینکوں میں اگر کوئی روپیہ ضرورت کی وجہ سے رکھا تھا، سود لینے کے لیے نہیں، سود لینے کے لیے پیسہ رکھنا یہ خود بھی بہت بڑا جرم ہے، سرکاری قانون کی وجہ سے بعض مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، پیسوں کا لین دین اسی کے ذریعے سے کرنا پڑتا ہے، اس میں تو اس سے جو سود ملا ہو تو اس کو ان جو ہے ایسے ٹیکسوں میں جو میں نے کہا غیر واجبی جس کو کہا اس میں دیا جا سکتا ہے، لیکن جو جیسا کہ میں نے کہا وہ بینک کیسا ہو حکومت کی ملک ہو۔ اب آج کل جن بینکوں میں رکھتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، یاد رہے۔ سود کی رقم کسی بھی غریب کو مسلمان یا کافر کو بغیر ثواب کی نیت، ہاں وہ اس کا وبال دور کرنے کی نیت سے کسی غریب کو دے دی جائے، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا مانگنے کا طریقہ اذان و اقامت کے درمیان ہے، تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنی حاجت مانگیں گے تو اس کے لیے کوئی مخصوص، ایک تو وہ دعا جو اذان کے بعد کی ہے وہ تو وہ ایک الگ ایک ذکر کے طور پر، بعض دعائیں وہ جو ہیں بطور اذکار کے ہیں، ویسے کھاتے وقت کی دعا، قضائے حاجت کے لیے استنجے کے لیے جائیں تو دعا، مسجد اب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا ہاتھ اٹھا کر یہ کریں گے، باہر نکل رہے ہیں تو نہیں، یہ اذکار ہے، دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے، تو وہاں تو گویا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو دعا خالص دعا ہے جیسے ہم اپنے حاجات کے سلسلے میں مانگتے ہیں، وہاں ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ آداب دعا میں سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو اب ایک تو دعا اذان کی وہ تو ہے، وہ پڑھی جائے، باقی اپنی حاجتوں کے لیے جو بھی دعا مانگے اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ سلام بات، خصوصاً مسجد انوار میں جمعہ کی نماز میں بیان اور خطبہ کے وقت بچے خوب شور کرتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار یا امام صاحب اگر اس وقت اعلان کر کے بچوں کے شور کرنے سے اگر روکے تو انشاءاللہ بچے چپ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کہتا نہیں ہے، آپ حضرات دو بات کہیں۔ بارہ خطبے کے وقت جو ہے خطبہ ہو رہا ہو اس وقت خاموش خطبے کو سننا یہ واجب ہے، اس موقع پر خود بھی اور بچے جو آتے ہیں ان بچوں کو بھی یہی تاکید کی جائے، اور بچوں کے جو والی ہیں وہ اپنے اپنے بچے کا کو سنبھالنے کا اور اس کی نگرانی کا اہتمام کریں، ابھی سے ان کو یہ چیزیں سکھائی جائے گی، آداب سے واقف کریں گے، عمل کا اہتمام کرائیں گے تو ان کی تربیت صحیح ہوگی، اور دوسرے بڑے ہیں وہ بھی متوجہ کریں، بشرطے کہ وہ توجہ سے سمجھا کر، اساتذہ ہیں وہ ان کو جو ہیں اس کو یہ کریں۔ باقی یہ ہے کہ آج کل تو کسی کا بچہ شور کر رہا ہو، کوئی دوسرا اجنبی روکنے کے لیے آتا ہے تو وہ خود تو نہ روکتا ہے نہ روکنے کے لیے اجازت دیتا ہے، آستین چڑھا کر مقابلے کے لیے آ جاتا ہے، یہ نہ ہو۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ اعمال صالحہ پر مداومت نصیب فرما رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کی بھی تربیت فرما کر اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ